الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، طلبہ عزام، میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کی یہ محفل نہایت مبارک اور برکت والی محفل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب آج مکمل ہو رہی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گلدستہ امت کے سامنے پیش کیا ہے، 6 لاکھ حدیثوں میں سے 8,000 احادیث کی ایک مختصر کتاب پیش کی ہے. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں ذکر کیا ہے امام بخاری، مستوعبت صحیحا، میں ساری صحیح حدیثیں اس میں نہیں لایا کیونکہ کتاب طویل ہو جائے گی. یہ گلدستہ ہے، اس لیے اس کا نام بھی المختصر ہے. بخاری شریف کا اصل نام جو ہے الجامع المسند المختصر، مختصر یعنی یہ اختصار ہے جو امت کے سامنے پیش کیا ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص ہے، اس اخلاص اور تقوی کے ساتھ اس کتاب کو مرتب کیا ہے کہ آج امام بخاری کو گئے ہوئے دنیا سے 1200-1300 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا یہ صدقہ جاریہ امت کے اندر جاری ساری. لیکن ایک بات میں ضمناً بتاتا جاؤں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی انہی علاقوں سے ہے جہاں کے امام بخاری ہیں. اگرچہ ہمارا علاقہ اس وقت چین میں ہے، لیکن دراصل اس وقت یہ سب ترکستان کہلاتا تھا. آپ کے سامنے ابھی جو نوجوان کلام پیش کر رہے تھے، یہ بھی برادری کے اعتبار سے ہمارے عزیز ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 90,000 انسانوں نے بخاری شریف براہ راست پڑھی ہے، اتنے شاگرد امام بخاری کے. لیکن آج آپ ازبکستان چلے جائیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. کیوں اجڑ گئی؟ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس جگہ پر سے ہمارے والد صاحب آئے ختن سے، 150 مدرسے تھے وہاں پر، اور ہر مدرسے میں سینکڑوں ہزاروں طالب علم تھے. لیکن آج آپ چلے جائیں تو مسجد بھی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے علم اور اہل علم کی ناقدری شروع کر دی. یہ بہت اہم بات میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ کوئی تو تاریخ پڑھ کر اس بات کو جانے گا، لیکن ہم تو وہ لوگ ہیں جو براہ راست اس میں مبتلا بھی ہیں. 150 مدرسے والد رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ہدایہ اولین تک وہاں پڑھا، اور پھر پیدل سفر کر کے اس علاقے سے 2 مہینے میں پہاڑوں پر برف پر ہندوستان پہنچے، اور دارالعلوم دیوبند میں 10 سال رہے. آج وہاں درسگاہ نام کی چیز نہیں ہے، کوئی استاد نہیں، کوئی طالب علم نہیں، کیونکہ لوگوں نے ناقدری شروع کر دی. اس لیے میں یہ ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، ان مدارس کی قدر کیا کرو. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. لوگ کہ چندے پر چلتے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کس سندے پر چلتے ہیں اس کا قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ منافقین جب مدینہ آ رہے تھے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ مدینہ شریف میں صفہ کے مدرسے میں طالب علموں کا اضافہ ہو رہا ہے، اس کو کیسے روکا جائے؟ اس کے لیے ایک سکیم تیار کی، مشورہ کیا کہ یہ اس لیے جمع ہو رہے ہیں کہ تم چندے دیتے ہو، ان پر خرچہ کرتے ہو، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، خرچ کرنا بند کر دو، یہ سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے. جیسے کہتے ہیں جی ان مدرسوں کے چندے بند کر دو، بہت کوششیں ہوتی چندے بند کرنے کی، چندے پر چلتے ضرور ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا مدار ہی چندے پر ہے، اگر چندہ نہیں ہوگا تو بندہ نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں. اللہ نے جواب دیا ان منافقین، قرآن نازل ہوا، پیغمبر سلام کو سازش بتائی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر چندہ بند کر دو صفہ کے طالب علموں میں، جس میں ابو ہریرہ جیسا انسان جو اس حدیث کا راوی ہے، ابو ہریرہ جیسا طالب علموں کا مانیٹر اور طالب علموں کے بڑے اس مدرسے میں تھے، عمار بن یاسر جیسا انسان، عبداللہ ابن جابر جیسا انسان جو بڑے بڑے مفتی بعد میں بنے ہیں، ان حضرات پر خرچہ بند کر دو، یہ پیغمبر سلام کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. یعنی انہوں نے اتنا عشق کو کمزور سمجھا کہ یہ روٹی کی بنیاد پر ان کا عشق ہے، اگر روٹی ختم ہو جائے گی تو عشق ختم ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا وللہ میراث السماوات والارض، یاد رکھو تمہارے خرچے پر نہیں چل رہا بلکہ یہ سارے زمین آسمان کی وراثت میری ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں بہاول نگر تو میں کہتا ہوں، سیٹھوں سے بھی کہتا ہوں، عام دوستوں سے بھی، نہ تو تم پورا چندہ دیتے ہو کہ پورا کام چلے، اور نہ بند کرتے ہو کہ ہم اوپر سے براہ راست کھائیں. اگر عیسیٰ السلام کے حوارین کے لیے دسترخوان اتر سکتا ہے، سورہ مائدہ کا میں نہ دسترخوان ہے، پوری سورت اس کے اوپر آئی، تو کیا خیال ہے رسول اللہ کے عاشقوں اور دین کے طالب علموں کے لیے دسترخوان نہیں اتر سکتا؟ لیکن آپ کوئی سعادت سے اللہ محروم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ یہ آپ کی سعادت ہے کہ آپ اگر دعا بھی کریں گے ان طالب علموں اور مدرسوں کے لیے اور محبت بھی کریں گے، قیامت کے دن یہ کام آئے گی. حکیم الامت تھانوی رحم اللہ نے لکھا ہے، آپ دیکھیے ان کے ملفوظات میں، حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کتنے پیسے لٹاتا ہو لیکن اپنے علاقے کسی مدرسے میں خرچ نہ کرتا ہو، ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو جائے کہ تو نے دین کی اشاعت میں حصہ کیوں نہیں لیا. خیر، میرے دوست امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ کے سامنے آج آخری حدیث پڑھی گئی، اور آخری حدیث بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بزن اعمال پر لائے ہیں، یعنی وہ چیز جو میرے اور آپ کے ساتھ سب سے آخر میں ہونے والی ہے، وہ اعمال کا وزن ہے، اس لیے آخر میں لائے بالکل اس کو، وزن اعمال کو. اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تین باتیں کر رہے ہیں. ایک بات، امام بخاری کا جو مشہور نظریہ ہے اور اہل سنت والجماعت کا بھی ہے کہ جو تلاوت ہے یہ انسان کا اپنا فعل ہے، قرآن غیر مخلوق ہے لیکن جو انسان تلاوت کرتا ہے یہ مخلوق ہے، اور یہ میزان میں تولی جائے گی اعمال کے ساتھ. دوسرا، امام بخاری ان لوگوں پر رد کر رہے ہیں جو کہتے ہیں قیامت کے دن کوئی میزان نہیں ہوگا، عقل چلاتے عقل. امام بخاری بتاتے ہیں کہ دین میں عقل نہیں چلتی بلکہ عقل چلتی ہے دین کی روشنی میں، دین میں عقل نہیں چلتی، دین کی روشنی میں عقل چلتی ہے. لوگ کہتے ہیں سائنسدانوں نے اتنی بڑی بڑی ترقیاں کر لی، یہ عقل نہیں استعمال ہوئی، یہ ذہن استعمال ہے. ذہن الگ چیز ہے، عقل الگ چیز ہے، عقل کا تعلق قلب کے ساتھ ہے. اگر ان کا دل انوالو ہو جائے اپنی ایجادات میں فوراً مولا کا پہچان لیں، لیکن وہ اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہیں، اپنے دل کو استعمال نہیں کرتے. باوجود اس دیکھنے کے، کائنات کی حیرت انگیز چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی ان کو خدا سمجھ میں نہیں آتا. کسی دہریے نے ایک چرواہے سے پوچھا تھا کہ تم خدا کو کیسے مانتے ہو، کیا دلیل ہے؟ وہ بہت ہنسا اس نے کہا عجیب بات ہے. انہوں نے کہا کھروں کو نشانات دیکھ کر ہم بتا دیتے کون سا جانور گزرا ہے, مینگنی دیکھ کر بتا دیتے کون سا جانور گزرا ہے, یہ تجھے ستاروں بڑا آسمان, یہ چاند اور سورج اور یہ زمین پر پھیلے ہوئے نظارے خدا کا پتہ نہیں بتا رہے. ارض و سما کیسے ہیں معلق, نہ کوئی ستو اور نہ کوئی تھم, پورا عالم ہے بے کالم, باہر میرے رب العالم, باہر میرے رب العالم. تیسرا امام بخاری متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہارے اعمال کا وزن ہوگا, کہ آج جو تم کر رہے ہو کل تولا جائے گا میزان میں. ایسا نہیں ہے کہ بس جو چاہے کرو, تم دراتی کی طرح جو چاہے تم کھیتی کاٹو, جب کھیتی کاٹتے ہیں تو اس کے اندر اچھی بری سب کٹتی ہے, پر میں ایسا نہیں ہے. ہاتھ و لیل مت بنو رات کو لکڑیاں جمع کرنے والا. ایک آدمی رات کو لکڑیاں چھپ کے جمع کرتا تھا تو ایک دن سانپ کو بھی لکڑیوں میں لے آیا, لکڑی سمجھ کر جب وہ گلے کے اندر پڑا اس نے ڈسا تب پتا چلا میں کیا کر رہا. آج ہماری زندگی ایسے گزر رہی ہے, ہمیں کہیں بریک نہیں ہے. امام بخاری کہتے ہیں ہر چیز کا قول کا بھی وزن ہوگا, عمل کا بھی وزن ہوگا, تمہاری باتیں بھی تولی جائیں گی. یہ تم بات کرتے ہو جس پر لکھا تھا خوب بات پیکج لگا ہے, لمبی لمبی باتیں کرے, یہ پیکج ہے, سارے پیکج مروائیں گے آخرت میں جا کر. اس لیے کہتے انسان کے ہر لمحے ایسے تھیلیوں کی طرح آخرت کے معاملہ جوں آتی, ایسے تھیلی آتی ہے اور گزرتی ہر لمحہ ایسے, ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ. اس تھیلی میں آپ نے کیا ڈالا ہے وہ بند ہو جاتی ہے, قیامت کے دن کھولیں گے کس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ وزن اعمال کو بتا رہے کہ میزان لگے گا, اس کا ایک ایک پڑلا اتنا بڑا ہوگا کہ ساتوں زمین آسمان اس کے اندر سما جائیں, ایک ایک پڑلا ایسا ہوگا. باقاعدہ اسی طرح ترازو ہوگا, دو پڑلے ہوں گے, درمیان میں اس کی زبان ہوگی, جبریل السلام کے ہاتھ میں ہوگی, میکائیل السلام لے لے کر آئیں گے. میکائیل السلام کی ہوا, آدم السلام کو بلایا جائے گا, آ جاؤ آپ کی اولاد کا حساب, آپ کے جب وزن ہو رہا ہے, یہ حساب کتاب کے بعد ہوگا, پہلے حساب کتاب ہوگا پھر وزن اعمال شروع ہوگا. بس آخری ہے, فریق ان فی الجنہ و فریق ان فی السعیر, ایک جماعت جنت میں چلے جائے گی, دوزخ میں چلے جائے. اتنا بڑے پڑھ رہے ہیں. داؤد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, داؤد السلام نے کہا اللہ میں میزان دیکھنا چاہتا ہوں, اللہ نے آسمان بیچ میں سے ہٹا دیے, دیکھا تو بے ہوش ہو گیا, ہوش میں آیا, اللہ پوچھا داؤد کیا ہوا, اے اللہ اتنا بڑا پڑھ رہا, نیکیوں کا کون بھرے گا, کروڑ سال عمر بھی ہو تو انسان نہیں بھر سکتا, اتنے بڑے پڑے ہیں. اللہ فرمایا داؤد اب اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اے داؤد ایک کھجور بھی کوئی میرے راستے میں میری رضا کے لیے دے, میں اس کھجور کو اتنا بڑا کر دوں گا کہ پورا پڑلا بھر دے. یہ اللہ کا فضل کرم ہے, ہماری تھوڑی سی نیکت پر بہت کچھ عطا کرتے ہیں. قرآن نے کہا وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, تمہیں جو بھی حسنہ دنیا اور آخر میں ملے گی اللہ کے فضل سے ملے گی. اور لوگ کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے میرا فلانا کام اچھا ہو گیا, میں وظیفہ کرتا ہوں فلاں اچھا ہو گیا, اور ٹھیک ہے یہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے, لیکن اپنے عمل کو دیکھ اور اس کے اوپر مرتب ہونے والے نتیجوں کو دیکھ تو کبھی بھی وہ قیمت نہیں بن سکتی. یہ قرآن نے کہا وما اصابک, جو بھی تمہیں خیر پہنچ رہی دنیا اور آخر میں وہ اللہ کے فضل سے ہے, ہمارے عمل سے نہیں ہے. ہماری تو نماز پکڑ کے لائق ہے, ہماری نماز کیسی, اس لیے تو نماز کے بعد تین بار استغفار سنت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز ایسی نہیں پڑھی جیسی پڑھی, جلد توبہ کرو, گناہ تو دور کی بات ہے, نیکی کے اوپر بھی توبہ کرنی پڑتی, ہماری نیکیاں ایسی ہیں, استغفر اللہ اللہ معاف کر دے معاف کر دے. حتی سلمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں, بڑے صحابہ اکرام کی صحبت اٹھائی, جنت کے سرداروں جنت کے جوانوں کے سردار حسن حسین رضی اللہ عنہ کے استاد ہیں, بہت بڑے تابعی ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زیارت کی صحبت اٹھائی, مسجد میں جاتے تھے نماز کے بعد چہرے پر ایسی شرمندگی ہوتی جیسے چوری کی ہے. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کس طرح آپ شرمندہ اس طرح کیوں ہوتے ہیں, تو فرمایا کہ جب میں اپنی نماز کو دیکھتا ہوں اور خدا کی عظمتوں کو دیکھتا ہوں زمین میں گڑ جاتا ہوں شرم کی وجہ سے. کیا پیش کر کے آیا تھا؟ فرمایا کہ ایک کھجور بھی اگر میرے رستے میں دے گا اخلاص کے ساتھ ایک کھجور, بس اسی سے کام بن جائے گا. یہ نہ دیکھے کہ زیادہ دے رہا ہے یا تھوڑا دے رہا ہے, یہ دیکھے کہ کس کس جذبے کے ساتھ دے رہا ہے. صحابی آتے ہیں پوری رات ایک یہودی کے باغ میں کام کیا اور تھوڑی سی کھجوریں لے کر آئے, اور کھجور ایسی سستی تھی مدینہ شریف میں کہ بکریاں بھی کھجور کھاتی تھی, گھوڑے بھی کھجور کھاتے تھے, اسی سے پہچان لیتے تھے کہ یار یہ بکری گھوڑا یہ مدینے کا ہے, کیونکہ گٹھلیاں ہوتی تھی لید کے اندر. لیکن پیغمبر سلام نے ایسے ہاتھ میں لیا اور کھجوروں کے ڈھیر پر پھینک دیا, اور بخن بخن واہ 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 واہ. تھوڑا ہے یہ زیادہ اخلاص ہو, اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات سے کتاب کو شروع کیا. میں بہت اختصار کر رہا ہوں, تو علمی بحث زیادہ نہیں چھیڑنی, وقت بھی کم ہے, مقصد ایسی بات ہے جو میرا آپ کے کام ہے وہ کرنے مقصد ہے. اس لیے شروع سے کیا ہے کہ اپنے اعمال میں نیت کو دیکھو کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں, پھر اس کا عمل کا وزن بنے گا. اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل, حدیث میں آتا ہے شہادت جیسا عمل, سخاوت جیسا عمل, علم جیسا, قراءت جیسا, تلاوت جیسا, سارے عمل بیکار ہو جائیں گے اگر اخلاص سے نیت نہیں. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں دو چیزیں سیکھ لو کسی سے, دو چیزیں, اخلاص اور خلوص. اخلاص اللہ کی ذات کے ساتھ ہے, خلوص مخلوق کے ساتھ ہے. مخلوق سے غش نہ کرو, دھوکے بازی نہیں کرو, یہ خلوص ہے. اور اخلاص اللہ کی ذات کے ساتھ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. اس لیے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے, کئی بار الحمدللہ کراچی میں ان کی زیارت اور سعود میں بیٹھنا ملا, فرمایا کرتے تھے فجر کے بعد صبح کو ہی نیت کیا کرو اللہ دن بھر جو کام کروں گا تیری رضا کے لیے کروں, ہمیشہ یہ تاکید فرماتے تھے. فرمایا سال اللہ کے کھاتے میں پڑ جائے. فرما و نزل موازین القسط یوم القیامہ, قیامت کے دن ہم تول لگائیں گے, ایک میزان ہوگا, موازین جمع لائیں عظمت کے لیے, اور قسط مفتر مفرد لائے ہیں کیونکہ مصدر ہے, اور مصدر جمع کی صفت بن سکتا ہے, بعد نکا زوات و قسط یا ذات و قسط. ورنہ اعمال بنی آدم و قولم یوزن, اعمال بھی تولے جائیں گے, اقوال بھی تولے جائیں گے, اقوال یا قولم کہہ کر تلاوت بھی شمار کی ہے کہ جب تم تلاوت کرتے ہو یہ بھی تولی جائے گی. جب تلاوت تولی جائے گی معلوم ہوا تلاوت مخلوق ہے, لیکن قرآن غیر مخلوق ہے, جو ہم جو دلالت کر رہے ہیں اس پر, باتیں بھی تولی جائیں گی. اس لیے ایک بات یاد رکھ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نصیحت کو لازم پکڑ لو, فرمایا البلاؤ موکل بالنطق, بلائیں زبان کے ساتھ بندھی رہتی ہیں, منہ سے بات نکلی اور مصیبت آئی. کہتے ہیں کہ عمل پر اتنی جلدی مصیبت نہیں آتی جتنی قول پر آتی ہے. فرعون نے 400 سال تک بچے ذبح کیے, 400 سال, لیکن جس دن کہا نا ربکم الاعلی, اللہ نے اٹھا کر اس کو دریا نیل میں غرق کر دیا. جس دن دعویٰ کیا, بس دعویٰ نہیں, دعویٰ نہ کرے میں اللہ, ہم کون ہوتے دعویٰ کرنے والے, یہ جو دعوے ہیں نا میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دیا, ہمارے سیاست دان دوست جو ہیں یہ کہتے ہیں میں یوں کر دوں گا, بھائی کچھ بھی نہیں تم کر سکتے, بھائی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہونے والا ہے, بولو کیا کر سکتے. یہ دعوے آج ہمیں دعووں نے مارا ہے, دعوے پہلے ہیں کام بعد میں, پھر کام ہوتا ہی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کے ساتھ نہیں. پہلے اور موجودہ حکمرانوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے حکمران اپنے ساتھ نیک لوگوں کو رکھتے تھے. سلطان فاتح نے جب قسطنطنیہ فتح کیا تو فتح نہیں ہو رہا تھا, 5000 مجاہد روزانہ شہید ہوتا تھا, 5000 مجاہد, تو ایک اللہ والے ساتھ لے کے گئے تھے. ان کو جا کر کہا کہ حضرت وہ اللہ والے ساری رات, ان کے بیٹے کا قول ہے کہ ساری رات میرے والد مٹی میں اللہ کے سامنے سر رگڑتے رہے, سر رگڑتے رہے, اللہ اس سلطان فاتح کو فتح دے دے. اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی اور اس نے خشکی پر کشتیاں چلا دی, اور ایسا اللہ نے اس کے اوپر فتح کو کھولا, اور پھر اللہ نے سلطان پبو قسطنطنیہ کی جو بشارت رسول اللہ نے دی تھی, جو قسطنطنیہ فتح وجب اطلح الجنہ, اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. بلکہ اس میں عجیب بات لکھی ہے کہ سلطان فاتح نے کہا کہ پیغمبر سلام کے صحابی کی قبر ہے, میزبان کی قبر ہے, تب وہ ایوب انصار رضی اللہ تعالیٰ, آپ بتاؤ گے؟ تو انہوں نے چکر لگایا, وہاں آنکھوں والے تھے, انہوں نے دیکھا یہاں سے نور بہت نکل رہا ہے, نور بہت نکل رہا ہے. آقا انسانوں تا نظر نہیں آتا, یہ آپ نے موتی ہے گناہ تھا جنہوں موتیا تھی کتنے نظر آئے گا. انہوں نے کہا یہ تو کوئی دلیل نہیں, کہا کھدائی کرو. کھدائی کی تقریباً کہتے 20-25 فٹ نیچے گئے تو باقاعدہ تختی نکلی جو صحابہ نے لکھ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی کہ پیغمبر سلام کے میزبان کی قبر ہے, تختی نکلی. کہتے ہیں سلطان فاتح بے ہوش ہو گیا ان کی یہ بات دیکھ, کرامت دیکھ کر. یا آج ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ استنبول میں ان کا مزار مرجع خلائق. لیکن آج بد دعائیں لیتے ہیں, دعائیں نہیں لیتے, دعائیں نہیں لیتے. تو فرمایا تمہاری باتیں بھی. وقال مجاہد, امام مجاہد فرماتے القصاص العدل بالرومیہ وزنوا بالقصاص المستقیم, قرآن میں آیا ہے. تو قصاص یہ رومی زبان کا لفظ ہے, عجیب قرآن مجید بھی عجیب کتاب ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں لکھا ہے کہ 100 کے قریب الفاظ دوسری زبانوں کے قرآن نے استعمال کیے ہیں, لیکن ایسے پیارے انداز میں استعمال کیے ہیں کہ ان کا حسن قرآن میں آ کر بڑھ گیا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیے, فارسی بولی ہے, فارسی بولی. حتی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک عمل بھی ہے, جو لوگ بیمار ہیں ہمارے جیسے بیمار ہیں ان کے لیے وظیفہ لوگ پوچھتے ہیں, وظیفہ لے لو حدیث کا وظیفہ. حتی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے اور پیغمبر آگے آپ نفل پڑھ رہے تھے, تو آپ نے جب سلام پھیلا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں, تو آپ نے فرمایا شکمت درد, تیرے شکم میں درد ہے پیٹ میں, یہ فارسی استعمال شکمت درد. کہا کہ نام یا رسول اللہ, لگن میں پیٹ میں. فرمایا صلی فإن فی الصلاۃ شفا, فرمایا کہ نماز پڑھ نماز سے شفا ہو جائے گی. دو رکعت نماز شفا پڑھو جو بیمار ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ. یہ وظیفہ حدیث سے نہیں کہتی. تو قرآن مجید میں دوسری زبانوں کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں, لہذا 100 کے قریب الفاظ شمار کیے ہیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. اب اس کے بعد فصاحت اور بلاغت بیان کرتے ہیں عربی کی, کہ عربی ایک ایسی فصیح زبان ہے کہ ایک ہی لفظ زیر و زبر کے بدلنے سے اس کے معنی بدل جاتے ہیں. یہ قسط ہے اور مقسط ہے, حالانکہ مادہ ہے کہ قاف سین طا, لیکن قسط یا قسط مجرد استعمال ہوتا ہے تو ظلم کے معنی میں, اور اگر مقصد باب افاظ استعمال ہوتا ہے تو عدل کے معنی میں. امل قاسطون فکانوا لجہنم حطبا, کہ ظالم لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے. لیکن مقصد ان اللہ یحب المقصدین, مقصد کا معنی عدل ہے, ایک ہی لفظ ہے. لہذا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عربی زبان پر سوائے پیغمبر کی ذات کے کوئی بھی پوری طرح حاوی نہیں ہو سکتا. صاحب لکھا ہے جیسے پیغمبر نبی کی ذات ہے جو پوری عربی پر حاوی ہوتی ہے, یہ اللہ کی زبان ہے. میرے آپ کی زبان بھی عربی, یاد رکھو. یہ نہیں جو میں اور آپ بول رہے ہیں, یہ عارضی ہے. یہ ایسی جیسے سعودیہ چلا جائے تو عربی بولتا ہے وہاں کا کام کرنے والا ورکر, بچہ پاکستانی ہو. انگلینڈ چلا جائے تو انگریزی بولتا ہے, فرانس چلا جائے تو فرانسیسی بولتا ہے. تو اس کو پوچھو یار تیری یہ زبان ہے, کہنے جی میری زبان نہیں, میں چونکہ اس وطن میں آیا ہوا ہوں اس لیے میں بولتا ہوں, لیکن جب میں اپنے گراں میں اپنے وہاں جاؤں گا تو اپنی زبان بولوں گا. میرے دوستو, بابا آدم علیہ السلام چونکہ جنت سے آئے ہیں اور وہاں زبان عربی ہے, لسان جو ہے اللہ کی زبان بھی عربی ہے اور قرآن بھی عربی ہے, جنت کی زبان بھی عربی ہے, تو ہم چونکہ جنت میں جانے والے ہیں وہیں سے ہمارا ابا آیا ہے, لہٰذا ہماری اصل زبان عربی ہے. یہی راز ہے کہ دنیا کے ہر طبقے کا انسان, ہر زبان والا قرآن مجید کو ایسے پڑھتا ہے جیسے عرب پڑھتے ہیں. میں نے افریقہ میں دیکھا, افریقہ میں ایک جگہ پر ایک جنگل میں مجھے لے گئے. وہاں کے جنگل بڑے خطرناک ہیں افریقہ کے, جانور تو بندے کھاتے, بندے بھی بندے کھاتے, یاد رکھو. اب اس زمانے میں بھی کہتے ایک پادری گیا تھا وہاں, کہ لطیفہ بھی سن لو کہیں تھوڑا سے تمہارا دل کھل جائے. شیخ فرماتے تھے جو ہنسا فقط پھنسا. تو وہاں ایک پادری گیا تبلیغ کرنے کے لیے عیسائیت کی, تو انہوں نے سب کو جمع کیا کالوں کو جنگل میں اور کہا کہ تم نے کبھی مذہب کا ٹیسٹ کیا, مذہب کا ٹیسٹ, مذہب چکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں چکھا ہے. انہوں نے کہا یار تو یہ تو کام آسان ہو گیا, پہلے سے جانتے ہیں مذہب کے بارے میں. انہوں نے کہا کیسے چکھا ہے؟ کیا آپ سے پہلی بھی ایک سرخ سفید آیا تھا پادری بھون کے کھایا آج تک اس کا لفظ تھا، آج آپ کی باری ہے. وہ افریقہ کے جنگل میں مجھے لے گئے، میں جب قریب پہنچا تو ہلکی ہلکی قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی. ایک ہزار بچے تھے اس جنگل میں قرآن پڑھ رہے، بچے اور بچیاں. کل میرے پاس لے آئے، تلاوت شروع ہی، آپ یقین میں نے میں آنکھ بند کروں تو مجھے ایسے لگے جیسے مکہ شریف مدینہ شریف میں، اتنا خوش قرآن. کیونکہ ہماری اصل زبان ہے عربی، اس لیے ہم ہمارے بچے آسانی سے قرآن یاد کر لیتے ہیں. قرآن کا معجزہ بھی ہے اور ہماری اپنی زبان بھی ہے، مومن کی زبان ہی ہے. رب السلاسن، میں تنبیہ کرتا جا رہا ہوں، آج سن لو، عربوں سے تین ویسے محبت کرو، لینی عربی ان کو کہ میں عربی ہوں، مثال جنت عربی، ان جنت کی زبان عربی ہے اور قرآن کی زبان عربی ہے، اس لیے عربوں سے محبت کرو کہ لینی عربی، کیونکہ میرے رشتے دار ہیں. ہم اپنے رشتے داروں کو تو معاف کر دیتے ہیں، اور عربوں سے غلطی ہو جائے تو لمبی لمبی پوسٹیں کرتے ہیں. یاد رکھو یہ پوسٹیں وہی کرتے ہیں، یہ وہی کرتے ہیں جو پیچھے سے، بہت پیچھے سے، پیچھے سے معاملہ چلتا ہے. یاد رکھو ایسی پوسٹوں کی کبھی تائید نہ کرو جس میں عربوں کے خلاف میں بات ہو. اور رسول اللہ فرمائیں گے میرے رشتے داروں کے ساتھ تم نے یہ کیا. کوئی غلطی کرے گا جی میں فلاں قوم کو بیچو، ہو یار تو ہماری برادری کا، چلو یار چھوڑ دیا، رسول اللہ کی برادری کو کیوں معاف نہیں کرتے. آہیب بولا حکم ہے، آہیب بولا رب علیہ السلام، تین وسلم عربی، میں عربی ہوں. میرے مرشد جب گئے مدینہ شریف میں، ان کے ساتھ میری پہلی حاضری تھی، تو رونے لگے گنبد خضرا کو دیکھ کر، کہا اس گنبد خضرا کے لیے ہم تڑپتے ہیں، اب زندگی میں کبھی ایک بار یا چند بار نصیب ہوتا ہے. فرمایا یہاں والوں کو کیا ہے، جب چاہے گنبد خضرا کے پاس آئے اور اپنے گزرا بخش والے. تو فرمایا کہ یہ مقصد کا مسئلہ ہے سر، مقصد کا مقصد اقساط ہے، لیکن اقساط بھی قصے سے بنا ہے. والعادل اما القاصد والجائر. اس کے بعد امام بخاری حدیث لا رہے ہیں احمد بن اشکاب سے، محدثین نے لکھا ہے کہ مصر میں آخری استاد امام بخاری کا احمد بن اشکاب تھے، اس لیے آخری مصری استاد سے آخری حدیث لا رہے ہیں احمد بن اشکاب. وہ محمد فضیل سے، عمر کا آکاس نبی ذرا، یا ابو ذرا سے لا رہے، ابو ذرا بدلی حتی ابو حریرہ کی شکل. ان کا بڑا ایک عجیب واقعہ، ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتایا. فرمایا کہ ابو ذرا بدلی جو تھے، ان کے پاس وہ روایت ہے، من کان آخر کلام لا الہ دخل جنہ، جس کا آخری کلام لا الہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. مشہور روایت ہے کہ آخر میں کلمہ پڑھ لے گا جنت میں جائے گا. تو ایک آدمی ایک ہزار میل کا سفر یہ حدیث سننے کے لیے آیا. کیونکہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی حدیث پہنچتی تو کوشش کرتے کہ ان کے استاد اوپر جا کر سنیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا فاصلہ کم ہو جائے. یاد رکھیے جو سند ہوتی ہے یہ فاصلہ کم کرنے کے لیے. ایک رسول اللہ کا عاشق تھا، نان بھائی، نان بیچتا تھا، تو پرانا نان دو روپے کا اور تازہ نان ایک روپے کا. کسی نے کہا تو عجیب آدمی ہے، باسی مہنگا بیچتا ہے اور جو تازہ سستا بیچتا ہے. کہا کہ نہیں، میں اس سے دیکھتا ہوں کہ جو باسی ہے وہ رسول اللہ کے زمانے کے ایک دن قریب ہے، اس لیے میں مہنگا بیچتا ہوں، نسبت کی وجہ سے مہنگا بیچتا ہوں. مدینے کی نسبت ہے قیمت میری، وگرنہ حقیقت میں سستے ہیں. ابو ذرا بدلی کے پاس آیا وہ آدمی، دروازہ کٹکھٹایا، خادم نکلا، کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں حدیث سننے کے لگا، حضرت کی طبیعت بہت خراب ہے، بہت طبیعت خراب، ہو سکتا ہے کہ حضرت کچھ لمحے میں دنیا چلے. اور نہیں نہیں میری ملاقات تو کل. رونے لگا، شور مچایا. حضرت نے اندر سن لی بات، حضرت فرما اشارہ کس کو لے کے آؤ. کہتے اس وقت حضرت کی ٹانگوں سے جان نکلنا شروع ہو گئی تھی. یہ عجیب بات ہے، لیکن جو قوی القلب لوگ ہوتے ہیں وہ دونوں عالم سے متعلق رکھتے، یاد رکھو، ورنہ آدمی فرشتے دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا ہے. اور یہ ہم نے تجربہ اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر خود کیا. حضرت لدھیانوی صاحب بھی وہاں تشریف فرماتے، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ پاس بیٹھے تھے ہمارے ہسپتال میں، تو والد صاحب نے فرمایا مولانا فرشتے آ گئے، فرشتے آ گئے. فرشتے آگئے آپ سورہ یاسین پڑھو. ساتھ ہمیشہ ذکر کرتے اتنا ان کا قلب کبھی تھا کہ ایک وقت میں دونوں عالم سے تعلق رکھا ہوا, ورنہ بے ہوش ہو جاتا آدمی. اور فرماتے تھے حضرت لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر میں نے ان کی موت کا نہ دیکھا ہوتا تو پہلی جتنے بھی تذکرے آتے ہیں تو دل میں ہوتا کہ یار کیسے ایسے ہوا ہوگا, لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ پہلوں کے ساتھ جو حالات گزرے ہیں بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوتا ہوگا. کیونکہ یہ اس زمانے کا آدمی, حضرت 92 میں والد صاحب کا انتقال ہوا, 92 کی جنوری میں, اس وقت فرمایا کہ دیکھو فرشتے آ گئے ہیں, اور اتنا شوق تھا آخر میں جانے کا کہ چشمہ لگا لیا. بھائی سے کہا, ہمارے بھائی ڈاکٹر ہیں, بھائی سے کہا کہ مجھے ٹیک لگا دیکھو. میں ان کہا کہ چشمہ کیوں لگا, کہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں, وہ کدھر سے آتے ہیں. اور بہت خوش تھے. حضرت نے پوچھا دانی صلی اللہ علیہ نے, آپ کے چہرے پر اتنی خوشی ہے, ایک طرف آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا معاملہ قریب ہے, کیونکہ پہلے بتا دیا تھا کہ پیر والے دن مجھے جانا ہے, کیونکہ میں نے ہمیشہ تمنا کی ہے کہ پیر والے دن میرا انتقال ہو, جس کی تمنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تھی کہ میرا محبوب پیر کے دن گیا, میں بھی پیر کے دن جاؤں. لیکن تو پیر کی تمنا کرنا عاشقوں کا کام ہے, عاشقین کا کام ہے, اور جمعے کی تمنا کرنا خائفین کا کام ہے. ہمارا حساب کتاب نہ ہو, عاشق کہتے حساب کتاب لے لینا, لیکن نقش رسول پر جانا ہے ہم کو. عاشق کا اپنا نظام ہے, خائف کا اپنا نظام ہے. تو فرمایا آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ کہا میرے استاد نے کہا تھا سید بدر عالم میٹھی دم تو ہے, نیاز محمد تیرا جنازہ اس مدرسے سے نکلنا چاہیے, تو نے جانا نہیں یہاں سے. کہا 50 سال اسی انتظار میں گزارے ہیں تاکہ استاد کو کہہ سکوں کہ میں نے آپ کی بات پوری کر دی. آج ہمیں ہمارا استاد ہمیں کہیں بٹھاتا ہے تو ہم چپکے سے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں کہ جی مقتدی نے یہ کہہ دیا, مدرسے والے نے یہ کہہ دیا, ذرا مجاہدہ, ویسے کہتے ہیں جی مجاہدہ کرو مجاہدہ کرو. پہلے زمانے میں جس کو جہاں بٹھا دیا اس نے زندگی وہاں بسر کر دی. تو انہیں کہا ان کو بلاؤ, ایسے اشارہ کیا کہ سند بیان کرو اپنی سند. انہوں نے کہا مجھے فلاں نے, مجھے فلاں نے, مجھے فلاں نے, مجھے فلاں نے. انہوں نے آپ سے پر ٹھہرو, اب میں تجھے لے چلتا ہوں. فرما اس بیماری میں اس دھیمی آواز میں کہا, میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا, من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ, بس وفات ہوئے, محمد رسول اللہ پورا نہیں پڑھ سکے. ہمارے استاد فرماتے تھے, اس لیے امام بخاری اس حدیث کو لایا کتاب الجنائز کے شروع میں, اور آدھی حدیث لایا ہے, پوری نہیں لایا, اسی سند سے پوری نہیں لایا, آدھی لایا. اب دیکھیے ماں اتنی حدیث ہے, من کانا آخر لا الہ الا اللہ, آگے دخل الجنہ کا لفظ نہیں ہے. وہ کہتے اس لیے کہ امام بخاری اشارہ کر رہا ہے کہ ابو ذرا بجلی جو ہے یہ وہ شخص ہے جس نے لا الہ زبان سے کہا اور جنت میں عملاً چلا گیا. ایسے دخل زبان سے نہیں کہا, کہا یہ میں جا رہا ہوں. یہ ابو ذرا امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. حضرت ابو ہریرہ صاحب اکرام میں بڑے اونچے مقام کے حامل ہیں, بہت مجاہدات جنہوں نے کیے, بہت مجاہدات کی, بڑی تکلیفیں اٹھائی. فرمایا میں پیغمبر سلام کے روزے ریاض الجنہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا, مجھے بھوک ہوتی, لوگ سمجھے مجھے مرغی کا دورہ پڑ گیا. لیکن بعد میں ایک وقت آیا, عراق کے تخت پر بیٹھے ہیں اور کتان کے کپڑوں سے, کاٹن کپڑوں سے ناک صاف کر رہا, بولا رہا تو یہ وقت یاد ہے, یہ ہوش ہو کر بھوک سے گرتا تھا, آج پورا عراق تیری جو ہے تیرے قلم کے ساتھ وہاں کام جاری ہوتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں ایک بات یاد رکھو, میں بڑی قیمتی بات بتا کے جا رہا ہوں, کبھی بھی بزرگوں کے ایام مشاہدہ اور فتوحات نہ دیکھو گے, او جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ, ان کے ایام میں مجاہدہ دیکھو کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے تکلیفیں کیسے اٹھائیں. اگر آپ یہ نہیں دیکھو گے تو آپ کبھی بھی کسی بزرگ کی عظمت تمہارے دل میں نہیں آئے گی. یہ نہ دیکھو کہ اب دنیا ان کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہے, اب دنیا ان کی قدر و قیمت کر رہی ہے. تو کہ یم ثم یوزر القبول فی الارض, حدیث میں آتا ہے آخر میں مخلوق میں قبولیت دے دی جاتی ہے. اس وقت دیکھو کہ وہ خدا کو راضی کرنے کے لیے کیسی محنتیں کر رہے تھے, وہ دیکھو. اگر حضرت ابو ہریرہ کی وہ زندگی دیکھیں کہ عراق کا گورنر ہے, کبھی پہچان نہیں سکتے کہ یہ وہی ابو ہریرہ ہے جو بھوک سے بے ہوش ہو جاتا تھا, یہ وہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کے جسم پر آدھی لنگی ہوتی تھی, آدھی لنگی ہوتی، چھوٹی سی لنگی جو گردن پر باندھتے تھے۔ اس لیے ہم بدگمانی کرتے ہیں بزرگوں سے، علماء سے، اور دیکھو جی بلا عالم یوں، بلا عالم یوں، اندو گول کتوں آ گیا۔ وللہ میراث السماوات والارض، وللہ میراث السماوات والارض۔ آپ کو کیا پتا ان کی جوتیوں کے اندر کیا اللہ نے رکھا ہے؟ حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا، مولانا ان اللہ والوں کی جوتیوں کے نیچے جو ذرات لگتے ہیں یہ بادشاہوں کے تاج سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کتنے لوگوں کو دیکھا مزدوری کرتے تھے، اللہ نے فیکٹریوں کا مالک بنا دیا بزرگوں کی دعاؤں سے۔ ان لوگ کسی بزرگ نے کہا جی میں تو ہم لوگ گڈی لے کے دے دے ماں، انہیں کوئی احسان کیتا ہے؟ بادشاہ بن گئے، اورنگزیب عالمگیر کو نہیں دیکھتے کیسے بادشاہ بنا؟ بزرگ کے پاس گیا، انہوں نے کہا کرسی بیٹھ پڑی بیٹھ جا، ان کا کرسی مل گئی، تاج ان کا جو تجھے وضو کراتا ہے نا تیرا غلام، تاج اس کے پاس ہے۔ تو یہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، کیونکہ یہ ملا جیون کا شاگرد تھا، ملا جیون نور الانوار کے مصنف کا شاگرد تھا، یہ جانتا تھا کہ بزرگوں سے کیسے مال نکالنا ہے، یہ جانتا تھا۔ تو جب وضو کرنے لگے تو اس کو پگڑی پکڑا دی، اورنگزیب ابھی آشانی والا تھا، پگڑی پکڑا دی۔ جب وضو کر لیا تو نے کہا جی پگڑی لے لیں، ان کا میرے سر پہ رکھو۔ کہا نہیں نہیں پکڑ لو آپ، نہیں سر پہ رکھ، نہیں نہیں پکڑ لو۔ ان کا دیکھو میں تیرا آقا نہیں ہوں جی، تو غلام کے ذمہ فرض ہے میری بات ماننا۔ جی جی رکھ رکھی، اور اس بزرگ کو برا بھلا کہا کہ اس نے سارا میرا لاج فاش کر دیا اور وہاں سے نکل گئی، بادشاہ بن گیا، 50 سال بادشاہ رہا۔ ایک بزرگ نے کرسی دی، دوسرے نے سر پہ پگڑی رکھی۔ حالانکہ جو دوسرا بھائی تھا وہ مضبوط تھا، اس کے ساتھ جرنیل تھے، سب کچھ تھا، لیکن یہ بن گیا۔ 50 سال تک حکومت کی، عالمگیری جیسی کتاب اس کے دور میں وجود میں آئی، عالمگیری، عالمگیر کے نام سے رکھی گئی کتاب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ بلی کا ابا، رسول اللہ کی زبان سے نکلا، بس یہی ان کا نام پڑ گیا۔ وہ فرماتے ہیں قال قال وسلم کلمتان حبیبتان الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہے، رحمان کو رحمان کہا، اللہ کی صفت رحمان لائے کہ شان رحمت ان دو کلموں کو بہت پسند کرتی ہے۔ خفیفتان اللسان، زبان پر بہت ہلکے، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، مشکل نہیں ہے۔ کوئی ایسے تجوید کے، ایسے اللہ حضرات موجود ہیں تجوید کے ایسے الفاظ نہیں لائے کہ جس کا ادا کرنا مشکل ہو۔ ہمارے استاد تھے مولانا عبدالحق صاحب رام پوری بنڈوری ٹاؤن میں، تو عین خا عین نہیں نکلتا تو یہاں سے گلا پکڑ لیتے تھے، اور ماشاءاللہ حضرت 6 فٹ کے تھے اور پہلوان بھی رہے۔ کہا میں انگریز کے دور میں جیل کے اندر روزانہ 2 من گندم پیسا کرتا تھا، تو یہاں سے پکڑ لیتے کہ یہاں سے ہاں نکالو عین نکالتا ہے۔ فرمایا کہ خفیفتان اللسان، بہت ہلکے، ان میں کوئی ایسے حروف نہیں ہیں کہ جس کو عام آدمی پڑھ سکے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری، معمولی نہ سمجھو، اور تمہارے نیچے چکا دے، وہاں ان کی شکل بن جائے گی، اعمال کی شکل بن جائے گی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نماز کی شکل ہو جائے گی، کلمات کی شکل تولے جائیں گے، با نکاح صحیح بھی تولے جائیں گے، با نکاح انسان تولے جائیں گے، عامل تولا جائے گا، لیکن با نکاح سارا کچھ ہی ہوگا، سارا کچھ ہی ہوگا، اعمال بھی تولیں گے، صحیفے بھی تولیں گے، انسان بھی تولیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود کا ایک پاؤں جب میزان میں رکھا جائے گا تو احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو جائے گا، جبکہ احد پہاڑ کا وزن آج سائنسدانوں نے نکالا ہے 40,000 ٹن وزن ہے اس کا، 40,000 ٹن جو وزن نکالا ہے انہوں نے اس کی موقع لے کر، 40,000 ٹن۔ فرمایا ایک جنازہ پڑھو، جنازہ پڑھنے پر 1 قیرات ملے گا، دفن کرنے پر 2 قیرات ملیں گے۔ صحابہ نے کہا قیرات کہتے پیسے کو، پیسہ جو ہوتا ہے، پیسے کو۔ اللہ کا پیسہ کتنا وزنی ہے؟ فرمایا اللہ کا پیسہ احد پہاڑ جتنا وزنی ہے، جس کا وزن 40,000 ٹن ہے۔ جب یہ روایت حضرت عبد الله عمر رضی اللہ عنہ سنی تو کہا کہ ہم نے کتنے قراری ضائع کر دی ہے، یہ تمام سے جائے کرو جہاں جا سکو، جنازے پڑھ لو، مینو کم ہے یہ کام بھائی اوہد پہاڑ جتنے وزن شامل ہو جائے گا آپ کے نام عمل میں، ایک جنازہ پڑھ قبرستان جاؤ گے تو دو کی رات، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہوں گے. سبحان اللہ، اب میرے ساتھ پڑھو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، کتنا آسان ہے پڑھنے. سبحان اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں، یہ تنزیہات ہے، ہر عیب سے اللہ کو پاک قرار دیتا ہوں. سبحان اللہ، یہ توحید ہے، توحید تنزیہات سے شروع ہوتی، یاد رکھو، اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، یہ سبحان اللہ کا معنی ہے. تو سب بھی ہو سبحان اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں، وہ بھی حمد ہی اس کی تعریف کے ساتھ، یہ تحمیدات ہیں. یعنی حمد کا معنی کیا ہے؟ ہم کا معنی تمام کمالات اللہ کے لیے تسلیم کرتا ہوں، یعنی سارے کمالات اللہ کے ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، اور سارے عیوب سے اللہ کی ذات پاک ہے، میں اس کے اقرار کرتا ہوں. کہتے تنزیہات اور تحمیدات کو جمع کرے تو توحید بن جاتی ہے، یہ توحید ہے، کمالات ان کے لیے اور تمام عیبوں سے پاک ہے. سبحان اللہ پہلے، اچھا یہ جوامع الکلم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات آ گئی، ساری صفات اس میں آ گئی، جلالیہ بھی آ گئی، کمالیہ بھی آ گئی، جمالیہ بھی آ گئی، ساری صفات اس میں آ گئی، مثبت بھی آ گئی، منفی بھی آ گئی، ساری صفات. کیونکہ آپ ہوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع الکلمات بنایا ہے، میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں اس کے اندر سمندر بند کر دیتا ہوں. ایک ایک روایت سے ہزار ہزار مسائل فقہا نے نکال، ایک ایک روایت سے، دیکھنے میں چھوٹی سی روایت لیکن سمندر بند ہوتی تو جمع مل کے لو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، دوبارہ پھر بیان کرتے ہیں، میں پاکی بیان کر تو اللہ کی جو عظمتوں والے. حضرت مولانا یونس جونپوری رحمتہ اللہ علیہ نے، جو حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ کے جان نشین تھے، جامع مظاہر العلوم سہارنپور انڈیا میں، وہ فرماتے تھے کہ جو تنزیہات ہے اللہ کو پاک قرار دینا، یہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے، یہ اللہ کھاتے نہیں، کیونکہ ہمیں کھانے کا پتہ ہے اللہ کھاتے نہیں، اللہ پیتے نہیں، ہم پینے کو جانتے ہیں، ہم نفی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیوی بچے نہیں، ہم بیوی بچوں کو جانتے ہیں. اللہ تنزیہات جو ہے نا سبحان اللہ، اس کے مفہوم کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن تحمیدات اللہ کے کمالات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں نہیں سمجھ سکتے. قیامت کی عمارت، استاد فرماتے تھے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، کہ قیامت کے دن اللہ کی زیارت کے باوجود بھی اللہ کے کمالات تک ہم نہیں پہنچ سکیں گے. کیا کمالات رکھتے ہیں، جن کے کمالات کے بارے میں قرآن کہے کہ سات سمندر، اور ان سات سمندروں میں اور سات سمندر، اور پورے دنیا کے درختوں کے قلم، یعنی ایک ایک درخت سے ہزاروں قلم بن جائیں، اور اللہ کے کمالات کو اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو اور ملفوظات کو اور اقوال کو اور احکام کو لکھنا شروع کرے، فرمایا سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کمالات کو نہیں لکھا جا سکتا. ایسی ذات ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو نہیں لکھ سکتے، آپ کے کمال نہیں لکھ سکتے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے شیخ سعدی نے یہ کہہ کر، بس یہ کہہ کر کہا کہ بعد بزرگ تو ہی قصہ مختصر، حضرت علی کرم اللہ پیغمبر السلام کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، آپ شکل و صورت کیسے تھے، بیٹھنے میں ایسے، چلنے میں ایسے، آخر میں آ کر جب عاجز ہو گئے، الفاظ نہ رہتی ہوں، کہا مر لا، کہ فرمایا کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثل رسول اللہ وسلم، فرمایا آپ سے پہلے آپ کے بعد میں نے آپ جیسا نہیں دیکھا. بس یہاں آ کر من کر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے. تو اللہ کے کمالات کو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، کیسے کمالات اللہ تعالیٰ کی. فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ ہی، اور سبحان اللہ وبحمدہ میں رحم ہے، اور سبحان اللہ عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان جباریت اور قہاریت کو بیان کیا ہے، کہ دیکھو ایسا نہیں کہ تم میرے رحم پر ہی رہ جاؤ اور میری نافرمانیاں کرو میں قہار اور جبار بھی ہوں، میں پکڑ بھی لیتا. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، الحمدللہ سبق مکمل ہو گیا ہے. اختصار کے ساتھ ساری بات سامنے رکھ دی. قاری عبدالخالق صاحب دان برکاتہم جو جامع مدینۃ العلم کے مہتمم ہیں، ان کے ارشاد پر میں حاضر ہوا اور آپ کو مختصر پڑھا دیا. ان کو اپنے معمولات میں بنائیں، یاد رکھو انسان کو اپنی معمولات میں اضافہ کرنا چاہیے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت میں بہت مصروف ہوں، میں پر ٹائم نہیں ہوتا، میں تلاوت کروں، میں ذکر اذکار کروں. حدیث میں آتا ہے ایک 100 بار روزانہ یہ کلمہ پڑے گا، اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی اس کے گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے. تو حضرت کہا کہ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو حضرت نے بڑی خوب فرمایا کہ کیل لاؤ بھائی، ہتھوڑی لاؤ. فرمایا دیوار میں کیل لگانا. اس نے سمجھا کہ شاید حضرت کیل لگوانا، تو اس نے لگا کر ٹھوک ٹھوک کر کے کیل لگا دیا، لگ گئی. اور فرمایا اس میں پہلے کوئی سوراخ تو نہیں تھا، تو کیسے لگ گئی؟ اور حضرت میں نے جب زور سے ٹھوکا تو لگ گئی. فرمایا اسی طرح نیکیوں کے اعمال کو ٹھوکنا چاہیے اپنے وقت میں، وہ اپنی جگہ خود بنا لیں گے، خود بنا لیں گے. حدیث ماتا الحمدللہ کلمہ یہ سب میزان کو بھر دیں گے. بس آخری بات ختم کر رہا ہوں. یہ کیسے بھر دیں گے؟ آپ نے بلب دیکھا ہے کتنا چھوٹا، حتت روشنی کہاں تک پہنچتی. ان کا جب نور کھلے گا نا پورا میزان بھر جائے گا الحمدللہ سے اور سبحان اللہ سے. لیکن ایک فرق ہے یہاں اور وہاں کے نور میں. یہاں کے نور میں پھیلاؤ ہے، وزن نہیں، لیکن اللہ کے نور میں پھیلاؤ بھی ہے، وزن بھی. اس لیے جب تجلی اللہ کا نور کوہ طور پر آیا تو اس کے وزن سے کوہ طور پھٹ گیا، روشنی بھی ہوئی اور وزن سے کوہ طور پھٹ گیا. لہذا یہ اعمال، یہ الفاظ الحمدللہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ عظیم ابھی حمدہ اللہ اکبر، فرمایا یملا المیزان، میزان بھر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جب نور پھیلے گا اس میں وزن بھی ہوگا، پھیلاؤ بھی ہوگا. وہ میزان کا پڑلا جو 7 آسمان زمین کو اپنے اندر لے لے، اس پورے کو بھر دیں گے. اور جب وزن ہوگا تو وہ نیچے جھک جائے گا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے ایک بندے کا صرف کلمہ طیبہ ہوگا اور اسی کی وجہ سے اس کا پڑلا جھک جائے گا اور 99 گناہوں کے رفتار اوپر ہو جائیں گے. اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.